رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله فان فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ یوسف کی چوتھی آیات کے حوالے سے چند بنیادی باتیں ذکر کی جا رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن میں خواب دیکھنا کہ میرے 11 بھائی اور ایک والد اور ایک والدہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ہیں ان کا نصیحت کرنا، تنبیہ کرنا کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، کہیں وہ حسد کھا کر تمہارے کو نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس ایک آیت کو سمجھنے کے ساتھ چند یہاں پر بنیادی موضوعات ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بنیادی موضوع یہاں پر ہم نے خواب کے حوالے سے قرآن و سنت کے نظریے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق خواب کے حوالے سے ایک باتیں ذکر کریں گے۔ خواب کی تعریف ہم نے آپ کے سامنے علامہ اصفہانی سے یہ ذکر کر دی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا الرؤیا ما یرا فی المنام، جو چیز خواب میں دیکھی جاتی ہے اس کو، جو چیز نیند میں دیکھی جاتی ہے اس کو رؤیا یعنی خواب کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت اس حوالے سے ہمیں کیا کہتا ہے، کل میں نے آپ کے سامنے چار یا پانچ خواب قرآن میں جو موجود ہیں وہ میں نے اشارتاً صرف اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں بطور برکت کے عرض کیا۔ آج احادیث مبارکہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں علم دیا ہے خواب کے حوالے سے، شرعی جو علم ہے اس کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ مقصد تعبیر کو نہیں جاننا، مقصد یہ ہے کہ یہ خود ایک بنیادی علم ہے جو بحث انشاءاللہ کل بھی چلے گی۔ میرے سامنے اس وقت مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقترب الزمان، فرمایا کہ قیامت کے زمانے کے قریب، جب قیامت قریب ہو جائے گی، جب زمانہ قیامت کے قریب ہو جائے گا تو کسی مسلمان کا خواب پھر جھوٹا نہیں ہوگا، جو شخص زیادہ سچا ہوگا اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں وَأَصْدُقُهُمْ رُؤِيَا أَصْدُقُهُمْ حَدِيثًا، جو ذات میں جس قدر سچا ہوگا اس کا خواب اتنا سچا ہوگا۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ خواب جو ہے یہ نبوت کے 45 حصے میں سے ہے، کہیں پر اس کو 46 حصہ ذکر کیا گیا، کہیں اس کو 45 حصہ ذکر کیا گیا۔ کل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے محدثین سے 45 پورے حصے آپ کو بتاؤں گا، کہ یہاں پر اس 45 حصے کی ایک ہم نے ایک پیغامی تقریر کر دی تھی آپ کے سامنے کل کہ اس سے کیا مراد ہے. اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور خصلت اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے جو اسرار اور پوشیدہ امور منکشف کیے جاتے ہیں وہ اپنے درجے کے اندر امت کو دیے جاتے ہیں. لیکن محدثین نے جس طرح کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے, میرے سامنے فتح الباری موجود ہے, فتح الباری کے اندر وہ 46 چیزیں آپ نے علامہ حلبی سے اور دیگر علماء سے جمع کر کے وہ 46 کے 46 چیزیں ترتیب کے ساتھ ذکر کی ہیں, اور وہ یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت کے حوالے سے معرفت حاصل کرنے میں ایک بہت محبوب موضوع ہے. انشاءاللہ وہ کیونکہ تفصیل طلب بھی ہے تو کل انشاءاللہ اس پر ہم بحث کریں گے. آج صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب کے حوالے سے جو ہمیں علم عطا فرمایا, ارشاد فرمایا کہ جب زمانہ قریب ہو جائے گا قیامت کے تو کسی مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا, جو شخص زیادہ سچا ہوگا اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوگا. اور مسلمانوں کا خواب نبوت کے اجزائے میں سے ہیں, یعنی 45واں حصہ ہے. یہ 46 اور 45 کیوں ہیں اس کی وضاحت کل ہم کریں گے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے ذکر فرماتے ہیں, ورؤیا ثلاثۃ, خواب کی تین قسمیں ہیں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں, فرمایا یہ خواب کی جو ہے یہ تین قسمیں ہیں. فرمایا رؤیا الصالحۃ بشرا من اللہ, فرمایا ایک تو صالح اور نیک خواب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے, اور پھر فرمایا ورؤیا تحزین من الشیطان, اور فرمایا کہ پھر دوسرا خواب جو غمگین خواب ہوتا ہے اور وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور تیسرا خواب بیان فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, ورؤیا مما یحدث المرء نفسه فان راى احدکم ما یکره فلیقم فلیصلی ولا یحدث بها الناس قال وہ حب القید و اکرہ الغلہ والقید الثبات فی الدین فلا ادری ہوا الحدیث ام قالہ ابن سیرین. یہ پوری حدیث کی سند مکمل ہوگی. تو کہتے ہیں کہ جناب تیسرا یہ خواب جو ہے وہ انسان کے خیالات اور خواہشات کا عکس ہوتے ہیں. اگر تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے, اور ہمارے اسلاف کا اور صوفیہ کا یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی برا خواب نظر آ جائے تو پھر وہ اس سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنے کے لیے دو رکعت نفل ادا کرتے ہیں. آگے حضور نے ایک اور طریقہ بھی بیان فرمایا, اور فرمایا اور وہ نماز قائم کریں اور لوگوں کو وہ خواب بیان نہ کریں. آپ نے فرمایا میں خواب میں بیڑیاں دیکھنا پسند کرتا ہوں, توپ دیکھنا ناپسند کرتا ہوں. بیڑیوں سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے. پھر یہ پوری حدیث روایت کرنے کے بعد راوی کہتا ہے فلا ادری ہوا فی الحدیث ام قالہ ابن سیرین, کہ یہ بیڑیوں والا جو جملہ ہے آخر کا, یہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ ابن سیرین جو تابعی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا استادوں میں سے ہیں, اور تعبیر اور معبرین کے اندر تعبیر کرنے والوں کے امام ہیں, امام محمد بن سیرین, اور یہ بخاری مسلم کے راوی بھی ہیں. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے کہ خواب کی تین قسمیں ہیں, ایک اللہ کی جانب سے ہے, اور ایک باقاعدہ طور پر حدیث پاک کے اندر جملہ آیا ہے کہ جناب ایک جو ہے کہ وہ من اللہ ہے, ایک من الشیطان ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں جو جھٹ کر کے شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں, تو اس میں وہ کیا تعمیل کریں گے من اللہ اور من الشیطان, کہ ہر چیز جب اللہ کی طرف سے تو من الشیطان کیا ہوتا ہے, شیطان کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ تو محدثین نے وہاں پر وضاحت کی ہے کہ یہ برے خواب کو مجازن شیطان کا خواب کہا گیا ہے, ورنہ تو یہ جملہ خود شرک بنے گا اور یہ تو کفریہ ہو جائے گا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معصوم زبان سے تو ایسے جملے نہیں نکل سکتے. تو یقیناً وہ کیونکہ علم معنی بھی کوئی شے ہے کہ جس میں ظاہری نزاکت کے اعتبار سے کبھی صورتاً ظاہری لفظ کہا جاتا ہے اور نسبت اس کی طرف جو ہے وہ اصلاً نہیں ہوتی ہے بلکہ کسی ایک جہت کے حوالے سے ہوتی ہے. اسی طرح غوث پاک نے بیٹا دیا یا داتا صاحب نے بیٹا دیا, تو اس میں بھی نسبت بلا تشبیہ حدیث کے ساتھ جو شیطان کا میں نے واقعہ پیش کیا وہ اپنی جگہ پر مکمل ہو گیا. اس تشبیہ سے ہٹ کر میں صرف بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ غوث پاک نے بیٹا دیا ہے یا داتا صاحب نے بیٹا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا دیا, تو اس میں بھی نسبت اصلاً نہیں ہے بلکہ اس حوالے سے کہ سببیت کے طور پر ہے, تو یہ نسبت بھی مجازن ہے. تو جس طرح وہاں پر ایک خاص طور پر تعویل کر کے آیات کو گویا کہ سمجھایا جاتا ہے, تو یہاں پر بھی احادیث کو بیان کرنے کی تعویل کی ضرورت ہے. جس طرح کہ میں حضرت داتا صاحب کے عرس پر بھی اور حضرت خواجہ صاحب کے عرس پر بھی میں مسلم شریف کتاب الفتن سے آپ کے سامنے روایت پڑھ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے, دجال ظاہر سی بات ہے شیطان کا نمائندہ ہے, شیطانت اس کی سرشت ہے. کہا جب دجال آئے گا تو دجال کیا کرے گا, فرما ویامر السماء, فتمطروا، وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی. ویامر الارض فینبتوا، تو وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جناب، یہ بات اگر اولیاء کے لیے کر لی جائے کہ غوث پاک حکم دے تو یہ ہو جائے، تو فوراً شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے. داتا صاحب یہ حکم دے تو یہ ہو جائے، تو شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ تو حضور کی زبان ہے نا، یہ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حدیث صحیح حدیث ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ دجال حکم دے گا، ویامر السماء فتمطروا، دجال حکم دے گا. یامرو، یامرو کا فاعل جو ہے ہوا وہ دجال ہے، اور الیاذ باللہ یا نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تو ہم نے یہ پڑھا ان الحکم الا للہ، اور اللہ ہی کائنات کی تدبیر کرتا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے. لیکن حدیث تو سامنے موجود آ گئی کہ یہاں پر تو حکم دجال کا بھی ہے، جیسا صحیح خواب اللہ کی طرف سے، تو پھر آگے حدیث میں بات کی جناب پھر کچھ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہے، تو ادھر تعویل کرنی پڑتی ہے اور اس قول کو صدق کی طرف لانا پڑتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ اگر اہل سنت اولیاء کے لیے، انبیاء کے لیے، اللہ رب العالمین کے محبوب اور مقرب ہونے کی نسبت سے اگر یہ بات کریں تو چھٹ شرک اور بدعت کو فتویٰ لگتا ہے. لیکن یہی بات اگر حدیث کے اندر شیاطین کے لیے آ جائے کہ دجال جو ہے وہ آسمان کو حکم دے تو بارش برسے اور زمین کو حکم دے تو سبزہ ہوگے، تو میں ان شیوخ الحدیث سے پوچھتا ہوں جو اس حدیث کو پڑھاتے ہیں، یہ اپنے طلباء کو اس مسئلے میں حل کیسا کرتے ہیں اور توحید کیسے نکالتے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو اللہ کے حکم کی بات نہیں ہو رہی ہے، دجال کے حکم کی بات ہو رہی ہے. تو دجال حکم دے گا تو بارش برسے گی تو یہ شرک نہیں ہے، تو پھر ان کو بھی مجازن آ کر اسی قاعدے کو پکڑنا پڑتا ہے جو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان فرمایا، جو یعنی قدیماً چلا آیا ہے حقیقت اور مجاز اور بول چال کے حوالے سے. میں ایک جملہ صرف عرض کر کے یہاں پر آگے چلنا چاہتا ہوں. وہ دل خراش بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ رب العالمین دے رہا ہے، حضور نہیں دے رہے، اللہ دے رہا ہے اور حضور واسطہ بن رہے ہیں. ہم نے کہا جی بالکل یہی عقیدہ ہوتا ہے، اس بات واسطہ بن رہے ہیں. ہم نے کہا جی یہی عقیدہ ہوتا ہے. تو کہا پھر آپ ڈائریکٹ اللہ سے مدد کا جملہ کیوں نہیں کہتے ہیں، تو رسول سے مدد کا جملہ کیوں کہہ دیتے ہیں آپ؟ آپ جب حقیقت تسلیم کرتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ رب العالمین عطا فرما رہا ہے، میری پوری اس پر بحث سے بھرد جھولی میں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہم نے اس پر مقدمے باندھ کر اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو سوال ان کی جانب سے یہ ہوتا ہے کہ جب کرتا اللہ ہی ہے، بقول تم بھی اپنی وضاحت میں کہہ رہے ہو اللہ کرتا ہے، تو پھر مسئلہ یا اللہ مدد پر ہی رہنے دو نا، تو یا رسول اللہ مدد کا کیا تصور ہے، پھر یہ حضور کی طرف مدد کی نسبت کیوں کر دی جاتی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ تو کوئی یعنی کلام کی چاشنی نہیں ہے کہ بندہ ہمیشہ حقیقت ہی کو ذکر کرے. کلام کی نزاکت میں تو بندہ کبھی کنایہ کو بھی ذکر کرتا ہے، کبھی مجاز کو بھی ذکر کرتا ہے. اور آپ کون ہوتے ہیں مجاز پر پابندی لگانے والے، جبکہ قرآن خود کہتا قل یتوفاکم ملک الموت، اے نبی آپ فرمائیے کہ موت کا فرشتہ موت دیتا ہے، تو یہ تو اسی مجاز میں سے ہے، جبکہ خود موجود ہے کہ قرآن کے اندر کے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین موت دیتا ہے. تو موت تو اللہ دیتا ہے، لیکن جب یہ آیت سامنے آ جاتی قل یتوفاکم ملک الموت، کہ یہ موت کا فرشتہ ہے تمہیں موت دیتا ہے، تو یہاں مولوی صاحب کو کہیں پوچھے کہ بھائی موت تو اللہ دیتا ہے نا، کہاں؟ تو جب اللہ موت دیتا ہے تو پھر اللہ نے آیت اتاری کیوں؟ ڈائریکٹ اپنا ہی نام لیتا، فرشتے کا نام کیوں لیا اللہ نے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو ہم نے کہا یہ زبان کا حسن ہوتا ہے، نزاکت ہوتی ہے، چاشنی ہوتی ہے، جس کو مجاز کہتے ہیں، کنایہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری باتیں، او دیکھو جناب جو ہے کہ وہ موسم نے سبزہ اگا دیا، تو کہنے لگے جی آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، موسم نے کیسے سبزہ اگایا، زمانہ تو مؤثر نہیں ہوتا. کہنے لگے جی مولوی صاحب بات یہ ہے کہ سبزہ اللہ نے اگایا، اور جب یہ موسم آتا ہے نا تو پھر اس موسم میں اللہ رب العالمین سبزے اگاتا ہے، تو کیا اللہ اس موسم کا محتاج ہے؟ ہم نے کہا موسم کو اللہ محتاج نہیں، لیکن اللہ نے بنایا ایسا ہے، سمجھے؟ اللہ نے بنایا ایسا ہے. تو اگر کوئی یہ بندہ یہ کہے کہ جناب بہار کے موسم نے سبزہ اگا دیا، تو اس کو کوئی شرک نہیں کہتا، کیونکہ یہ بول چال ہے. جو یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ بہار کے موسم نے سبزہ اگا دیا، تو اس میں دل میں تو اس کے وہی حقیقت موجود ہوتی ہے کہ سبزہ اگانے والی ذات اللہ رب العالمین. تو یہ کہ زبان پر مجاز ہوتا ہے اور دل میں حقیقت ہوتی ہے، اس مسئلے پر شدت کر کر کفر کے فتوے نہیں دینے چاہیے، بلکہ اس میں احتیاط اور تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بلکہ میں تو یہاں تک حیران ہوں کہ زمانہ قدیم کے اندر ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ. وہ معتزلہ فرقہ جو ہے وہ اس بات کا قائل تھا کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے. یہ ساری کتابوں میں ہماری شرح قائل ہے اور اس میں موجود ہے. جس طرح کہ ایک فرقہ جو تھا وہ یہ تھا جبریہ، وہ یہ کہتا تھا کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو اس پر سوال ہوا کہ جب انسان بالکل مجبور محض ہے تو پھر اس کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ یہ بھی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، پتھر کی طرح ہے. تو اگر کوئی پتھر سے اٹھا کر کسی کا سر توڑ دے، تو جس نے سر توڑا ہے اس کو پکڑیں گے نا، ایف آئی آر پتھر پر تو نہیں کٹتی. تو اگر انسان بالکل پتھر کی طرح ایک منجمد ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اختیار نہیں ہے، تو جنت دوزخ کا اور اجر و ثواب کا کیا تصور رہے گا؟ ایک بات تو اسی طرح اس کے مقابلے میں ایک فرقہ آ گیا معتزلہ، اس نے کہا نہیں جناب، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، ہم یہ کہتے ہیں انسان خود ہی اپنے اعمال کا خالق ہے، یعنی اپنے کام انسان خود بناتا ہے، خود خالق ہے، حالانکہ خالق تو اعمال کا اللہ رب العالمین ہے، ہمارے افعال کا اللہ رب العالمین ہے، لیکن آپ سارے فتاوے اٹھا کر دیکھیے کہ معتزلہ کو مشرک نہیں کہا گیا، حالانکہ سری شرک ہے کہ وہ انسان کو اپنے امور کا خالق مان رہا ہے، شرک ہے، لیکن علماء نے تاویل کی کہ جب ان سے پوچھا گیا تم کیوں، تو کہتے ہیں کہ مجازن، حقیقت میں اللہ ہی ہے لیکن مجازن وہ اپنے مقام، تو وہاں پر جب مجاز کی قید سے 14 صدیوں سے معتزلہ پر شرک کا فتویٰ نہیں لگا، بغیر مسئلے کو سمجھے ہوئے اور اس کی نسبت کو اور دلالت کو سمجھے ہوئے امت کو کافر قرار دینا یہ انتہائی سنگین اقدام ہے۔ اب آئیے اس طرف، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسری حدیث پاک دیکھتے ہیں مسلم شریف کے اندر جو یہاں پر موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کتاب التعبیر میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرؤیا صالحۃ من اللہ، کہ اچھے خواب جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اور فرما ورؤیا سوء من الشیطان، اور جو رؤیا سوء ہے یعنی برے خواب جو ہیں وہ شیاطین کی طرف سے ہیں۔ اچھا اب کیا کریں، اب دیکھو بالکل عبارت ایک جیسے، من اللہ من الشیطان، شرک ہو گیا، کیونکہ جو نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے ویسی نسبت جناب جو ہے کہ وہ شیطان کی طرف کر دی گئی ہے، اور علیہ باللہ کسی اور نے نہیں، حضور نے کی، اور یہ شرک ہو نہیں سکتا، تو اس کو حل کیسے کریں گے؟ بغیر مجاز کے قاعدے کے بغیر تو کوئی حل نہیں کر سکتا نا، کیونکہ خیر و شر کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اس تعویل کے بغیر کہ بندے کے اندر ارادے کی سکت موجود ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ برے خواب شیاطین کی طرف، فمن رآ رؤیا فکریہ منہا شیئا، فرمایا اگر کوئی برا خواب تم ایسا دیکھ لو جو تمہیں برا لگے اور تم ڈر جاؤ، اس سے گویا کہ پریشان ہو جاؤ، تو سکان نے فرمایا فلینفف عن یسارہ، اپنے بائیں کاندھے کی طرف تھوک دیا کرو، یہ عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے بائیں کاندھے کی طرف تھوک دیا کرو، اس تھوکنے سے یہ ہوگا کہ اس کی جو بری تعبیر ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو دیکھو مومن کے تھوکنے میں کتنا دم ہے، لوگ کہتے ہیں جی مشکل کچھ آئی، میں نے کہا حضور کا عاشق سے تھوک دینا تو مشکل ٹل جاتی ہے۔ اب دیکھو خواب میں کتنی بڑی مشکل بتائی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا وظیفہ خود بیان فرماتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیا کیا جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بائیں کاندھے کی طرف وہ تھوک دے، اور سرکار فرماتا فلینفف عن یساری، اپنے بائیں کی طرف تھوک دے، ولتعوذ باللہ من الشیطان، اور بائیں کاندھے کی طرف تھوکنے کے بعد شیطان کی شر سے اللہ کی گویا کہ پناہ کو وہ طلب کرے، اور پھر حضور علیہ السلام ولا یخبرها احدا فان راى رؤيا حسنۃ فلیبشر ولا یخبر الا من یحب، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر برا خواب ہے تو پھر کسی کو نہیں بتانا، اس کو ذکر بالکل نہیں کرنا کسی کے سامنے، اور اگر اچھا خواب دیکھے تو اس کو بیان کرے، اور صرف اس سے بیان کرے جو اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ حسد کا چکر چل پڑتا ہے نا کہ دیکھو اس نے یہ دیکھا ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ اب یہاں پر آئیے ایک اور حدیث پاک یہاں پر آپ سماعت فرمائیے، پھر ہم آگے مسئلے کو لے کر چلتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے یہ مروی ہے، بلکہ ایک واقعہ یہاں پر ذکر کیا، ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات میں ایک ایسے خواب دیکھتا تھا کہ میں اس سے بیمار پڑ جاتا تھا، یعنی وہ خواب دیکھ لیا نا تو ٹینشن میں آ گئی کہ جناب یہ میں نے دیکھ لیا، اب میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، کہ میں اس خواب کو سوچتا رہتا تھا، اور اس خواب کو سوچنے میں میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، تو کہتے حتیٰ کہ میری حضرت ابو قتادہ سے ملاقات ہوئی، اور تو انہوں نے کہا میں بھی بعض اوقات ایسے خواب دیکھتا ہوں اور بیمار پڑ جاتا ہوں، کہ ٹینشن ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ غیب کی چیزیں ہیں، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، پرسوں کیا ہو جائے گا، کیا حادثہ پیش آ جائے گا، اس وجہ سے طبیعتیں جو ہے وہ خراب ہو جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو میں نے ذکر کیا، حتیٰ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے یہ بات سن لی، یقول الرؤیا الصالحۃ من اللہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سچے خواب ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، فاذا راى احدکم ما یحب فلا یحدثه بها الا من یحب، فرما اچھے خواب اگر ہیں تو جو تمہارے پسندیدہ لوگ ہیں جو تم سے محبت کرتے ہیں ان کو تم یہ بات پہنچاؤ، فرما وان راى ما یکره فلیت فل فلیتفل فرمایا کہ اگر ایسا خواب دیکھو جو مکروہ ہے تو پھر یہ کرو کہ بائیں کاندھے کی طرف تھوک دو، اس سے تمہارا وہ جو تاثیر ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ صحابی کہتے ہیں اس کو سننے کے بعد میرے دل کو بڑی تسلی ہوئی، کیونکہ میں بڑا پریشان تھا کہ میں نے برے خواب دیکھ لیا، اب نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو حضور نے یہ جو عمل بتایا تو اس سے میرے قلب کو تسکین ہو گئی کہ اگر بندہ کوئی برے خواب دیکھے اور اس سے ڈر جائے تو بائیں کاندھے کی طرف تھوک دے تو اللہ رب العالمین اس کی تاثیر سے اس بندے کو محفوظ فرمائے گا۔ اب آئیے ایک سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، اس میں مزید جو ہے کہ وہ حسن پیدا کرنے کے لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو خواب مشاہدہ فرمایا وہ کیسا ہے۔ اس پر ہمارے امت کا اجماع ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خواب ہیں، بلکہ جملہ انبیاء کرام کے جو خواب ہیں وہ وحی ہیں، شیطان کی مداخلت اس میں نہیں ہو سکتی۔ کل کا درس انشاءاللہ بڑا اس حوالے سے قیمتی بھی ہوگا زندگی رہی تو، کہ وہ جو 46 شعبے ہیں نا، اس 46 شعبوں کے اندر انبیاء کے خواب میں اور غیروں کے خواب کو علامہ ابن حجر نے بہت خوبصورت انداز میں تفصیل کے ساتھ فتح الباری شرح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ تو میں انشاءاللہ کل اس کے 46 کے 46 باب ایک ایک کر کے، یعنی چھوٹے چھوٹے انہوں نے ذکر کیے ہیں، تو مسئلہ ہمیں وہاں پر سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن آئیے، یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب کے علاوہ کسی کا خواب شریعت اور حجت نہیں رکھتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نیک اور پارسا لوگوں کے خواب جو ہیں وہ پارسائی کی طرف ہوتے ہیں، لیکن اس پر کوئی شرعی حکم مرتب نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی دین کی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دین یا شریعت کا جو بھی جز بنے گا یا قانون بنے گا یا دین اسلام کا جو ضابطہ بنے گا وہ وہی بنے گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا تو فرمایا ہو یا حضور نے کیا ہو یا حضور کے سامنے کوئی کام ہوا ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے اس سے منع نہ فرمایا ہو، قولی فعلی تقریری، یا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خواب سماعت کر لیا، دیکھ لیا ہو اور پھر اس کو حضور نے بیان کیا ہو۔ تو انبیاء کرام جو ظاہراً دیکھتے ہیں وہ بھی شریعت ہے، اور جو خواب مشاہدہ فرماتے ہیں وہ بھی شریعت ہے۔ اللہ ظاہر میں بھی انہیں تبلیغ اور دین کے معاملات میں شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، اور خواب میں بھی اللہ رب العالمین جل والا انہیں شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دیگر صحابہ کے حوالے سے جو ان کی روحانی کیفیات ہیں اور جو ان کے روحانیت میں مدارج و ترقی کے منازل ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ملاحظہ فرمایا، تو ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کی استقامت و بشارت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ذکر فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا قیمتی خواب ہے اور اس سے تعبیر بھی ملتی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سویا ہوا تھا تو مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا، تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس دودھ کے دودھ اس پیالے میں سے دودھ کو پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ میرے ناخنوں میں سے اس کی سیرابی نکل رہی ہے، یعنی دودھ اتنا میں نے پیا، اتنا پیا کہ میری انگلیوں سے اس کی سفیدی، یعنی اتنا پیا کہ انگلیوں سے اس کی سفیدی سیرابی، یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں مکمل طور پر سیراب ہو گیا، یا یہ بھی ہے کہ اس کی نورانیت جو ہے وہ میرے جسم سے بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ یعنی حضور کا بدن مبارک تو خود نورانیت والا ہے، لیکن جو دودھ کی اپنی ایک تاثیر ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دیا، یعنی سیدنا عمر کو دیا۔ تو آپ کے گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے پوچھا آپ نے اس دودھ کی کیا تعبیر لیا رسول اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس دودھ کی تعبیر علم ہے۔ تو اس سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی باطنی صفائی، تطہیر اور پاکیزگی کا اندازہ ہوا، اور براہ راست ذات مصطفیٰ سے استفادہ کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے ان اشارات کو لینا، یہاں سے یہ واضح ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ مقام تھا۔ آگے حدیث آ رہی ہے، اس سے حضرت فاروق اعظم کے مقام کا اور مرتبہ ظاہر ہو جائے۔ ایک اور خواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں میں ذکر کرتا ہوں، وہ صحیح بخاری شریف میں، اور وہ ہے بھی حضرت عمر ہی کے حوالے سے رضی اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت میں رات کو سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ لوگ قمیص پہنے ہوئے میرے سامنے پیش ہو رہے ہیں، بعض کی قمیص آستینوں تک تھی اور بعض کی قمیص اس سے کم تھی۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، حضور فرماتے ان کی قمیص پیروں کے نیچے گھسیٹ رہی تھی، یعنی ان کا جبہ، بعض لوگ آئے تو ان کے کپڑے جو ہے کہ صرف وہ آستینوں تک تھے، آگے کا بدن کھلا ہوا تھا، اور کچھ جو لوگ ایسے تھے جن کے کپڑے اس سے تھوڑے بڑے تھے، لیکن جب عمر میرے پاس آئے تو ان کا کپڑا اتنا مکمل تھا کہ ان کے پاؤں کے نیچے تک وہ کپڑا جا رہا تھا سفید، اور وہ کپڑے کو گھسیٹ رہے تھے تو ان کے قمیص کے پیروں کے نیچے گھسیٹ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس قمیص کی کیا تعبیر ہے، سکان فرما دین کا حاوی ہو جانا۔
تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور جو روحانی ترقی اور منازل کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ دین میں بھی فاروق اعظم کامل ہیں اور علم بھی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ گویا کے لے رہے ہیں. ایک بات, ایک اور خواب ذکر کرتے ہیں پھر آگے ہم چلتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ سے یہ خواب ہے اور یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہی ہے, کیونکہ خواب کو سمجھنے کے لیے میں چند باتیں یہاں پر عرض کر رہا ہوں. تو یہاں سے یہ بھی ساتھ میں آپ سمجھتے چلیے کہ دودھ سے مراد علم ہے, سفید کپڑے سے مراد دین ہے, سفید لباس میں ملبس ہونے سے مراد جنتی ہونا ہے. یہ سارے ان خوابوں سے حضور علیہ السلام نے جو اس کی تعبیرات ذکر کی ہیں یہ واضح ہو رہی ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام جو یہود کے کبار علماء میں سے تھے, وہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے اسلام کا بڑا طویل واقعہ ہے جو میں اکثر آپ کی خدمت میں ذکر کرتا رہتا ہوں. وقت ہمارے پاس مختصر ہے تو صرف ان کے خواب کا ذکر کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے درمیان میں ایک ستون ہے بڑا مضبوط, اور اس ستون کے اوپر ایک دستہ ہے. مجھ سے کہا گیا اس درخت کے اوپر چڑھ جاؤ, تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. پھر ایک لڑکا آیا اور اس نے میرے کپڑے اوپر اٹھائے, میں اس درخت پر چڑھا اور میں نے اس دستے کو مضبوطی سے پکڑا, اور میں اس خیال میں اس حال میں بیدار ہوا کہ میں اس دستے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب خواب بیان ہوا تو آپ نے فرمایا اس باغ سے مراد اسلام ہے اور اس دستے سے مراد مضبوط دستہ ہے, تاکہ میں مرگ اسلام پر مضبوطی سے تم قائم رہو گے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مکمل طور پر بشارت عطا فرمائی. ایک خواب اسی طرح بخاری شریف کے اندر اور ملتا ہے, یہاں سے تعبیر کی علامات بھی آپ کے علم میں آ رہی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باغ سے کیا مراد لیا, دودھ سے کیا مراد لیا, سفید لباس سے کیا مراد لیا, ستون سے کیا مراد لیا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں مکے سے ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں کہ جس میں کھجور کے درخت ہیں. مجھے یہ گمان ہوا, یہ حضور کا خواب ہے خود, کہ میں مکے سے ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجور کے درخت ہیں, اور مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ جگہ یمامہ یا ہجر کی ہے, لیکن وہ مدینہ یثرب ہے, یثرب تھی, یثرب پرانا نام تھا تو اس لیے اس کو ساتھ میں ذکر کیا, کیونکہ مدینہ تو یعنی لغتاً ظاہراً تو شہر کو کہتے ہیں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر پھر شہر تو تھا لیکن اس کا ایک عالم نام رکھ دیا, اس لیے حضور نے ذکر کیا. اور فرمایا میں نے اس میں گائے کو دیکھا, اور اللہ کی قسم خیر کو دیکھا. گائے سے مراد جنگ احد میں جب مسلمانوں نے کفار کی کہ بلوے کے وقت بھاگنے کا ارادہ کیا تھا, اور وہ خیر ہے جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ چیزیں ملاحظہ فرمائی ہے کہ ایک تو ہجرت کے حوالے سے آپ نے دیکھا اور گائے کے حوالے سے آپ نے دیکھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تعبیر فرمائی. اس سے مراد یہ ہے کہ بدر کے اندر جو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح دی ہے, لیکن گائے سے مراد حضور نے یہ دیا کہ گائے کا کام ہوتا ہے بھاگنا. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ احد کے اندر کچھ بظاہر پسپائی ہوگی اور میرے کچھ صحابہ بظاہر پیچھے ہٹیں گے کیونکہ حالات اس قسم کے بن جائیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح طور پر اپنے خواب کے اندر بیان فرمایا, اور اللہ رب العالمین نے اس کا مشاہدہ آپ کو پہلے سے خواب میں فرما دیا. یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اسی بخاری شریف کے اندر باقاعدہ طور پر آیا ہے گائے سے مراد کیا ہوگا, یعنی میدان چھوڑ کر بھاگنا اور پسپائی کی طرف ہو جانا, یہ اس کی ایک تعبیر یہاں پر گویا کا ذکر کی گئی ہے. پھر ایک خواب اسی بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر سے, وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک سیاہ فام عورت کو دیکھا, یعنی کالی سیاہ عورت کو دیکھا, چڑیل کے مانند جس کو آپ سمجھیے, دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے. حضور فرماتے ہیں اور وہ مدینے سے باہر نکلی اور جحفہ میں جا کر ٹھہر گئی. میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی, حضور فرماتے ہیں کہ مدینے سے وبا ہمیشہ کے لیے نکل کے جحفہ کے مقام پر چلی گئی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ بشارت عطا فرمائی ہے. یہ میں نے چند خواب آپ کی خدمت میں عرض کیے. اب آئیے بڑے اہم خواب کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے لیے عقیدے کے حوالے سے بڑی دلچسپی کو پیدا کرتا ہے. بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں مسجد میں تشریف لاتے تو بخاری شریف میں موجود ہے, جامع ترمذی میں موجود ہے, واضح طور پر حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے تھے تم نے کیا خواب دیکھا, تم نے کیا خواب دیکھا, تو کہتے ہم میں سے اگر کوئی خواب دیکھتا تو حضور کو بتاتا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اسی وقت ہمارے خواب کی تعبیر کر دیتے. علماء نے یہ ضرور لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب دیکھے تو معبر جو ہے, اس طرح صحابہ کرام حضور سے اس کو لیتے تھے, صحابہ کی جماعت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ خواب کی تعبیر کے سب سے بڑے عالم تھے. ابھی بخاری شریف کی حدیث آ رہی ہے, میں آپ کی خدمت میں اس کی مختصر سی تشریح عرض کروں گا. تو خواب جس کے بارے جس کے سامنے ذکر کیے جائیں, اس کو ایک تو انبیاء کرام کے خوابوں پر اس کی نظر ہو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں پر اس کی نظر ہو, صالحین کے خوابوں پر اس کی نظر ہو. صالحین نے خوابوں کی جو تعبیریں کی ہیں, جس طرح ایک بڑی مستند کتاب حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الرؤیہ یا کتاب التعبیر اس کو کہتے ہیں, یہ تابعی ہیں رضی اللہ عنہ, ان کی کتاب ہے جس کو کتاب الرؤیہ کہتے ہیں, خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سمجھا جائے تو یہ علم یقیناً بہت زیادہ مؤثر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فجر کی نماز کے بعد خوابوں کے بارے میں پوچھتے کہ تم نے کیا خواب دیکھا, تم نے کیا خواب دیکھا. تو جب اگر کوئی خواب نہیں دیکھتا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا خواب خود بیان فرماتے تھے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, اس وقت میرے سامنے جامع ترمذی اور جامع ترمذی شریف کی یہ حدیث نمبر 3235 ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تفسیر قرآن کا بیان ہے اور اس میں یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. راوی یہ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے, حدیث کے الفاظ پہلے سن لیجئے, فرماتے قال احتبسا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات من صلاة الصبح حتى قدنا نطرايا عين الشمس فخرج سريعا فثوب الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم ثم إن فطل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني أنكم غدا انی قمت من اللیل فتوضأت فصلیت ما قدر لی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فنعست فی الصلاۃ فاستسقلت فاذا انا بربی تبارک و تعالی فی احسن سورۃ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلت ربی لبیک ربی قال فیما یختصم الملأ الاعلی قلت لا ادری ربی قال لها الثلاثه قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت بردها أنامله بين السدي فتجلى لي كل شيء وعرفته. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبارک خواب ہے جو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کے وقت حضور تشریف لائے, اور حضور کو صبح کے وقت جب حضور مصلی پر آتے تھے فجر پڑھانے کے لیے, اس اپنے سابقہ وقت کے مقابلے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. یعنی جس ٹائم پر روزانہ صبح آتے تھے حضور نماز پڑھانے کے لیے, ٹائم تو بعد میں باقی ہوتا تھا فجر کا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عادت مبارکہ ہے کہ وقت کی پابندی, سرکار جس وقت پر تشریف لاتے تھے تو صحابہ کرام اس پر انتظار کرتے, لیکن حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ آج جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس وقت پر نہیں آئے جس وقت پر حضور آتے تھے, بلکہ ذرا تاخیر ہو گئی. کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے حتی کتنا نہ ترا عین الشمس, فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بظاہر آنے میں دیر ہو گئی تو ہم لوگوں نے آپ کا انتظار کیا اس حد تک کہ قریب تھا کہ کہیں سورج نکل نہ آئے, یعنی فجر کا وقت نہ چلا جائے, اتنا وقت ہو گیا. اتنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تیزی کے ساتھ آقا حجرے سے آئے اور تشریف لا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصلی پر جل بگر ہوئے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز بہت مختصر کر کے گویا کہ پڑھائی اختصار کے ساتھ. نماز سے فراغت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باواز بلند کہا اپنی صفوں میں اسی طرح بیٹھے رہو جس طرح بیٹھے ہو, کھڑے ہو کر کوئی نہ جائے, اپنے صفوں میں اسی طرح بیٹھے رہو جس طرح تم بیٹھے ہو. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ تم نے آج دیکھا نہیں کہ میں کیوں, فرمایا اما انی سأحدثکم ما حبسنی انتم غدا, آج میرے آنے میں جو تاخیر ہو گئی ہے تو کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں کہ آج میں کیوں تاخیر سے آیا ہوں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلدی آنا اس میں بھی کوئی حکمت, تاخیر سے آنا اس میں بھی کوئی حکمت. تو حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں تمہیں بتاؤں کہ آج میں کیوں تاخیر سے آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اب بتائیے. سرکار فرماتے ہیں کہ رات کے وقت یہ کہ میں نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد فتبتو فصلیتو میں نے وضو کیا اور فصلیتو ما قدر علی جتنی اللہ رب العالمین نے تہجد کی نماز مجھ پر رکھی ہے وہ میں نے گویا کہ ادا کر دی. ادا کرنے کے ساتھ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے پھر اونگ آ گئی. حضور فرماتے ہیں مجھ پر اونگ آ گئی اور نیند بظاہر مجھ پر آ گئی. اور فرما اسی وقت حضور فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا بِرَبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ میں اس وقت اپنے آپ کو میں نے اپنے رب کے دربار میں دیکھا اور میں نے اپنے رب کو ایک حسین صورت میں دیکھا. یہ جامع ترمذی کی حدیث. میں نے اپنے رب کو کہ اپنے آپ کو رب کے دربار میں دیکھا اور رب کے حضور میں نے اپنے آپ کو ایک حسین صورت میں دیکھا. تو کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا یا محمد اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کبھی آپ کو آپ کے نام سے یاد نہیں کیا, لیکن اگر آپ کے ذہنوں میں یہ آ جائے بات کہ یا محمد پھر کیوں کہہ دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہاں پر تاویل یہ ہوگی کہ آپ کو یہ بات آپ کو یہ یا محمد کہا گیا ہے یہ بے اعتبار عالم اور اسم کے نہیں کہا گیا ہے, بے اعتبار وصفیت کے کہا گیا ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کا نام ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کا نام, ہمیں کسی کا نام ہو کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے, ایک نام ہوتا ہے اس نام کا ایک معنی ہوتا ہے. نام ہوتا ہے ایک بندے کا اس نام کا معنی ہوتا ہے. ایک بندے کے ساتھ جب وہ نام لیں گے تو وہ نام ہی ہے, لیکن اس کے معنی کی طرف کبھی اشارہ نہیں کیا جاتا. اس کے معنی کی طرف کبھی اشارہ نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر آپ اگر غور کریں کسی کا نام حسین ہے یا عابد ہے, تو اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کا نام عابد تو ہے, لیکن اس کا وصف اس کا معنی کیا ہے؟ عبادت گزار. اس کا معنی کیا؟ حسین کا انتہائی خوبصورت, حسین انتہائی حسین و جمیل. تو محمد یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے اور اس کا معنی ہے جس کی حمد اللہ نے بار بار کی ہے, جن کو سراہا گیا ہے. تو حضور کو حضور کا نام لے کر پکارنا منع ہے, لیکن اگر کوئی اس نیت سے کہے کہ اے وہ ذات جن کی تعریف اللہ نے بار بار کی ہے, تو یہ وصفی معنی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اس معنی میں پھر آپ کو یا محمد کہنا جائز ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے تجلی الیقین کے اندر جو بات کی ہے یہ اس سے متصادم نہیں ہے. اعلیٰ نے فرمایا اس میں کہ اللہ رب العالمین نے کبھی اپنے محبوب کا نام لے کر نہیں پکارا, بلکہ اوروں کو بھی کہا کہ میرے محبوب کو نام لے کر نہ پکارنا بلکہ شان کے ساتھ پکارنا. تو یہاں پر بھی جو یا محمد کا لفظ کہا گیا ہے یہ بطور عالم اور نام کے نہیں کہا گیا, وصف کے کہا گیا, اے وہ پیارے جس کی تعریف ہم نے بار بار کی ہے. اس کو ذہن رکھ. تو سرکار فرماتے ہیں کہ آج میں رات کو آنے میں اس لیے لیٹ ہو گیا, تاخیر کر گیا, بظاہر لفظ کر رہا ہوں, یا میرے آنے میں تاخیر اس لیے ہو گئی کہ میں نے نماز تہجد ادا کی اور اس کے بعد میں تھوڑا آرام کرنے لگا تو مجھے نیند آ گئی اور نیند میں میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے دربار میں دیکھا اور میں نے اپنے رب کو ایک حسین صورت کے اندر دیکھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے کہا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل تو میں نے کہا ربی لبیک ربی اے میرے رب میں حاضر ہوں حاضر ہوں. اللہ رب العالمین قال فیما یختصم الملأ الاعلی. حبیب جب تو ہمارے پاس آیا تھا تو یہ ملأ اعلی جو ہے یہ ملأ جماعت کو کہتے ہیں, یعنی محفل کو ملأ, اور اعلی یعنی بلند. ملأ اعلی یہ فرشتوں کی خاص ایک جماعت کا نام ہے. اس کے بارے میں حضرات صوفیہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل والا جب احکام دنیا میں کسی بندوں پر یا دنیا کے فرشتوں پر اتارتا ہے تو سب سے پہلا حکم ملأ اعلی پر اترتا ہے, اور ملأ اعلی کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اگر یہ ہوا کے فرشتے کا کام ہے تو وہاں تک پہنچا دے, اگر یہ سبزہ اگانے والے فرشتوں کا کام ہے تو یہ وہاں تک پہنچا دے. تو وہ ڈیوٹیوں کو تقسیم کرتے ہیں اور سب سے پہلا حکم جو یہ ملأ اعلی پر اترتا ہے, ان کی اور برکات اور بہت تفصیل ہے, ہم اس سے تھوڑا ہٹتے ہیں. تو یہ ملأ اعلی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جب رب کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے رب نے کہا کہ فیما یختصم ملأ اعلی, کہ محبوب یہ بتاؤ یہ ملأ اعلی, یہ ملأ اعلی جو بڑی جماعت کے جو فرشتے ہیں یہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے, تو یہ جو مخاصمت کر رہے تھے, یہ جو الجھ رہے تھے, یہ جس مسئلے پر بحث کر رہے تھے, تو میرے محبوب بتاؤ وہ کس مسئلے پر بحث کر رہے تھے, کس مسئلے پر بحث کر رہے تھے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا ادری یا ربی, اے میرے اللہ میں کچھ نہیں جانتا. تو بات گندی فکر والے کہنے لگے, دیکھو حضور کو علم نہیں تھا. میں نے کہا علم نہیں, تم توہین اور گستاخی کر رہے ہو, کیونکہ ایک ذات جس کو سب پتا ہو وہ اگر پوچھے تو اس کے آگے جواب دینا یہ اس کی شان ہوتی ہے, یہ اس بڑے کا ادب ہوتا ہے, یا یہ کہنا کہ سب آپ کو پتا ہے تو مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. تو جو رب یہ پوچھ رہا ہے کہ محبوب یہ بڑے جماعت کے فرشتے جو یہ کس بات میں جھگڑا کر رہے تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ادری یا ربی, میں اپنے سے تو کچھ نہیں جانتا یار یا اللہ, اور جو میں جانتا ہوں تیرے بتائے سے جانتا ہوں, تو اگر مجھے پتا یہ کیا ہو رہا ہے تو یقیناً تجھے بھی پتا یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بارگاہ الہی کے آداب ہے, اور یہ بڑوں کے بارگاہ میں آنے کا اور بزرگوں کے بارگاہ کے آداب یہیں سے گویا کہ استنباط ہوتے ہیں کہ اللہ والوں کے دربار میں یا علماء کے دربار میں اگر جائیں, اگر وہ کوئی مسئلہ پوچھیں اور ہمیں پتا ہو کہ جناب مسئلہ ان کو پتا ہے, تو اس وقت اپنی علمیت جھاڑنے کی بجائے یہ کہہ دیا جائے جناب جس طرح آپ فرمائیں گے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین جل والا قیامت کے دن جب پوچھے گا انبیاء سے کہ تمہاری امتوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا, وہ سارے کہیں گے انت علام الغیوب, تو سب سے زیادہ غیبوں کا جاننے والا مولا ہم کیا کریں. کہنے لگے یہ تو علم نہیں تھا. میں نے کہا علم نہیں, اس کو آداب کہتے ہیں, اس کو ادب کہتے ہیں کہ رب کریم نے کہا کہ تمہاری امت نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے, تو ان کو نہیں پتا ہماری امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں انت علام الغیوب, یا اللہ تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے اور تو ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری امتوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت رب کریم نے مجھ سے یہ پوچھا فی ما یختصم الملأ الأعلیٰ, وہ بڑی جماعت کے فرشتے کس مسئلے پر بحث کر رہے تھے, تو قلت لا ادری ربی, میں نے کہا یا اللہ مجھے اس بات کا علم نہیں, میں اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے خود سے اس بات کو نہیں جانتا کہ یہ کیوں کر رہے تھے. تو قال اللہ سراسل, اللہ نے مجھ سے تین دفعہ پوچھا کیوں جھگڑا کر رہے تھے, اور تینوں دفعہ میں نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں, میں اس بات کو نہیں جانتا, میں خود سے اس بات کو نہیں جانتا, مجھے اس بات کی کوئی درایت نہیں, میرے پاس جو علم ہے وہ تیرا عطا کیا ہوا ہے, میں جو جانتا ہوں تیرے سکھانے سے جانتا ہوں. تو فرمایا لا ادری ربی, مجھے نہیں پتا. تو کہتے یہ کہنا تھا فرائیتہ, میں نے دیکھا وعدہ کفہ بین کتفیا, اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا. بولیے نا سبحان اللہ, یہ روزہ قبول ہوگا اس سے. سبحان اللہ, اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت کو, بلا تشبیہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں آپ کے سامنے, اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت کو, کہ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے, اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت کو فوضا کفہ بین کتفیا, اللہ رب العالمین نے اپنے کف کو یعنی اپنے پنجے کو, اس کو یوں سمجھیے بلا تشبیہ, اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ کو, جو اللہ ہاتھ سے پاک ہے لیکن قدرت وہ احسان وہ تاثیر اور وہ قدرت اور علم دینے والی شان, اور جیسی اس کا کتف ہے اور جیسا اس کا ید ہے ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. سکا فرماتے فقط وجد تو بردن انا ملی ہی بین سدیا فتجلی لی کل شین عرف, تو فرمایا کہ دست قدرت کی انگلیاں جو میرے کندھے پر رکھی گئی تھی اس کی ٹھنڈک میں اپنے دونوں چھاتیوں کے درمیان ٹھنڈک کو پا رہا تھا, اور میرا سینہ اس ہاتھ کے رکھنے سے جو اللہ رب العالمین جل والا نے میرے پشت پر اپنا ہاتھ رکھا تھا, بین سدیا میرے دونوں پستانوں کے درمیان میرے دونوں سینوں کے درمیان, فرمایا اس کی ٹھنڈک کو میں پا رہا تھا, اور وہ ٹھنڈک ہی نہیں تھی, فتجلی لی کل شین, اسی وقت زمین کا ذرہ ذرہ میرے لیے روشن ہو گیا, وہ عرفت ہو اور ہر چیز کو میں نے جان بھی لیا. تو یہ حدیث کے الفاظ فتجلی لی کل شین, اب اس میں کوئی بات زبردستی لا کر داخل کرے میں کل کی نسبت نہیں ہو سکتی, تو میں نے کہا تمہارے بار نہیں ہو سکتی, حضور نے بیان کیا اس کا کیا کریں گے آپ, اس کل کو بس یہ جو کل ہے نا بس یہی کل ہم مانتے ہیں. سمجھ میں بات, تو لہٰذا یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کلی کیسے ہو سکتا ہے, تو ہم نے کہا اس میں محال کیسے, کہ علم کلی تو اللہ کا ہے, تو میں نے کہا اللہ کے مقابلے میں بولا کر جا رہا ہے, میں نے کہا تم عالم ہو, کہنے لگے ہاں, تو میں نے کہا عالم تو اللہ بھی, تو شرک نہیں ہوا, تو کہنے کہ اللہ کے مقابلے میں عالم نہیں, جاہل کے مقابلے میں عالم ہوں, تو میں نے کہا یہاں پر بھی جو کل کی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کی جا رہی ہے وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں کی جا رہی ہے, خدا کے بندوں کے مقابلے میں کی جا رہی ہے. تو کہنے کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ کل ہے, تو یہ کل علم تو اللہ رب العالمین کا ہے, حضور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ نے کس استاد سے پڑھا؟ انہوں نے کہا جی فلاں استاد سے پڑھا. میں نے عرض کیا کہ آپ کے استاد کے سامنے آپ کا علم جز ہے کہ کل ہے؟ وہ کہنے جی میرا علم تو میرے استاد کے سامنے جز ہے. میں نے کہا یعنی تھوڑا ہے؟ تو میں نے کہا اس سے زیادہ اور کل علم کس کا؟ میرے استاد کا ہے. میں نے کہا وہی استاد اپنے استاد کے سامنے علم کل رکھتا ہے کہ جز رکھتا ہے؟ کہنے کہ جز رکھتا ہے. تو میں نے کہا آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ساری خدائی حضور کے سامنے اپنے علم کو جز رکھتی ہے, اور حضور کا علم جو ہے وہ ساری خدائی کے سامنے کل ہے. اس کا مقابلہ رب سے ہے ہی نہیں. اس کا مقابلہ رب سے ہے؟ اگر کل کا مقابلہ رب سے ہے تو مولانا بھی تو رب کا نام ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو کل ہے اس کی نسبت خود حضور نے اپنے علم پاک کی طرف فرمائی ہے. اگر میں اس کا, کیونکہ میں خوابوں کی طرف چل رہا ہوں, اگر صرف اسی پر میں شروع کر دوں تو اس وقت درجنوں حدیثیں صرف کل پر پڑھی جا سکتی ہے. کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو کل علم عطا فرمایا, اور کل علم سے مراد جب اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضور کا علم علم کلی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ رب کے مقابلے میں ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ افراد انسانیت کو جو ان میں بڑے مقتدر اور اعلیٰ رہے ہیں ان کو جو جزوی طور پر ملا ہے اس کا کل جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا. اس میں کون سا تھا؟ اور یہاں پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا فتجلی لی کل شیء وعرفت, ہر چیز اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے میرے سامنے روشن ہو گئی, وہ عرف تو اور میں نے اس کو جان بھی لیا. میں نے اس کو, اس کی ایک بڑی خوبصورت تعبیر حضرات صوفیہ نے کی ہے, جیسا کہ بارش شریعت کے اندر موجود ہے اور خام خاص پر شور کرتے ہیں کہ صدر شریعہ نے لکھا کہ نبی وہ ہے جس کو ہر ذرے ذرے کا علم ہوتا ہے. تو کہنے لگے یہ تو جناب جو ہے یہ تو کیسی بات ہو گئی, یہ تو غیر متنائی ہے. تو میں نے کہا اس میں ذرے کچھ متنائی بھی ہوتے ہیں؟ کہاں, میں نے کہا بس وہی متنائی کا علم ہوتا ہے. غیر متناہی کا علم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا, ایک بات. اور اس بات کو جب تعبیر سے قبول کیا جا سکتا ہے تو جب کہہ دیا گیا نبی کے لیے تو نبی کی محبت میں اس بات کو قبول کرنے کے, اور حضور کی شان اور جلالت اور دیگر جو آیات حضور کے علم پہ کی وسعت کو بیان کرتی ہے اس کو سامنے رکھ کر قبول کرنے میں کیا چیز آر بنتی ہے اور کون سی چیز اس کی ممانعت کی دلیل بنتی ہے, ہم اس بات سے حیران ہیں. اب ذرا توجہ کیجئے میرے دوستو اس بات پر کہ صوفیہ نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. آپ دیکھیں کائنات کی ایک ایک چیز کا علم جب آپ کو ہوتا ہے, آپ کبھی سیر تفریح کے لیے جاتے ہیں یا وہ لوگ جو زمین اور آسمان کے اندر معاملات پر تحقیق کرتے ہیں یا مسلم سائنسدان جب وہ کسی ذرے کی تحقیق کرتے ہیں, ستاروں کی تحقیق کرتے ہیں, کہکشاؤں کی تحقیق کرتے ہیں, تو قرآن نے کہا ہے وہ چیخ اٹھتے ہیں کہ اس میں کتنے راز ہیں, اور وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, یا اللہ تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا. یعنی کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان موجود ہے. آپ کبھی گلاب کے پھول کی پتیوں کی نزاکت کو دیکھیں تو آپ کو فوراً خدا یاد آئے گا. آپ سمندر کی اٹھتی ہوئی لہروں کو آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین آپ کو یاد آئے. آسمان پر جب آپ کبھی سفر کر رہے ہو جہاز میں تو بادلوں کی طے ہوتی ہے, اس کو کراس کر کے آپ اوپر جاتے ہیں اور نیچے بجلی چمک رہی ہے, اور آپ کے جہاز سے آپ دیکھ رہے ہیں جناب نیچے بجلی چمک رہی ہے اور نیچے علاقے میں بارش ہو رہی ہے, اور وہ بادل وہی ہے جس کو آپ کراس کر کے آئے ہیں. بالکل ایک گویا کہ ایسی چیز ہے کہ جس کو چھوا بھی نہیں, دھواں مانند ہے, لیکن اس نے اپنے اندر پانیوں کو اٹھایا ہوا ہے, اس میں کرنٹ ہے, لائٹ ہے. یعنی جو اس علم کی طرف گئے وہ حیران ہوئے کہ کائنات کی ایک ایک چیز ذرہ ذرہ گویا کہ ایسا ہے کہ جو رب کا پتہ دیتا ہے, سانے کا پتہ دیتا ہے, بنانے والے کے حکیم اور دانا ہونے کا پتہ دیتا ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو تحقیق کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, وہ نقطے پر پہنچتے ہیں. کافر اگر تحقیق کرے تو وہ کہتا ہائے 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 یہ چیز کیسی عجیب ہے. مومن جب تحقیق کرتا ہے تو وہ ہائے ہائے نہیں کرتا, وہ کہتا ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا. کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو, اس میں اگر غور کیا جائے تو تیرا ہی پتہ مل رہا ہوتا ہے, تیری معرفت مل رہی ہوتی ہے اور تیری صنعت کی باتیں مل رہی ہوتی ہیں. یہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اگر کبھی آتے ہیں, کبھی آپ اس پر غور کریں, یہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کو اگر آپ اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ سجدے میں گر جائیں گے اور یہی کہیں گے آپ کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ پہنچا رہی ہیں نفع, کیسی بنی ہے, اس کی حکمت کیا ہے, کون اس کو بنا سکتا ہے, اس کی شکل و صورت کیا ہے. کسی باغ میں آپ چلے جائیں تو قسم قسم کے پلانٹ, قسم قسم کے پودے, اس کی نزاکت کو آپ دیکھیں, اس کی لطافت کو آپ دیکھیں, اس کی رنگینی کو آپ دیکھیں, اس پر بنے ہوئے نقوش کو اگر آپ دیکھیں, اس پر ابھرے ہوئے کانٹوں کو اگر آپ دیکھیں, ان کانٹوں کے اگر لچک کو آپ دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کانٹے بھی بنے تو اتنے خوبصورت اور عجیب ہے کہ جس کو دیکھ کر بندہ کہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو میرے دوستو کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ رب کریم کی معرفت کو پیش کرتا ہے. یعنی معرفت سے مراد اس سے اللہ یاد آتا ہے اور اللہ کی طرف یقین بڑھتا ہے. تو جس نے جتنی چیزوں کو دیکھا ہوگا, یعنی مثال کے طور پر ہم نے چار پانچ چیزوں کو دیکھا ہے عجیب چیزوں کو, اس سے ہمیں اللہ کی یاد بہت زیادہ آئی, اللہ کی معرفت پیدا ہوئی. ایک وہ ہے جس کا کام ہی یہی ہے تو اس نے تو 10-15 چیزیں دیکھی. ایک جو شعبے کا ماہر ہے اس نے دیکھی. تو جتنا بندہ اللہ کی کائنات کے اندر گویا کہ غور و فکر کرتا ہے تو اس غور و فکر کی وجہ سے اس کا ایمان حق الیقین کی طرف جاتا ہے. یعنی علم الیقین کہ سب چیز اللہ نے بنایا ہے, اور عین الیقین اس کو دیکھ لیا، اور اس عین الیقین سے جو معرفت مل گئی حق الیقین جو اللہ رب العالمین کی ہے، تو یہ ترقی ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان سب سے یقین والا، سب سے بلند اور سب سے بالا ایمان ہے، اور سب سے مکمل ایمان ہے، سب سے مضبوط ایمان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اس کی دلیل ہے کہ حضور کو ذات الہی کی معرفت دراصل سب سے زیادہ ہے، اس لیے آپ کا علم جو ہے وہ سب سے کامل ہے. اور معرفت کے لیے ضروری ہے کہ کائنات اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، تو کائنات کا علم جس کو سب سے زیادہ ہوگا وہ اتنا بڑا عارف ہوگا. تو حضور کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں، اس لیے حضور اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ عارف ہے، اور آپ ہی کو خدا کی سب سے زیادہ معرفت ہے، اس لیے آپ کا علم ہی سب سے زیادہ ہے. تو یہ جو بات ہے، فتجلی کل شیء، ہر چیز خدا نے مجھ پر روشن کی. یعنی کیوں محبوب ہے، کیوں بحث کر رہے ہیں، یہ کیوں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. تو فرمایا گیا کہ دست قدرت کو میرے شانوں کے درمیان میں رکھا، اور جس کی ٹھنڈک کو میں نے محسوس کیا، اور اس سے میرا علم اتنا بڑا کہ فتجلی لی کل شیء، ہر چیز کائنات کی میرے سامنے روشن ہو گئی. وعرفت، اور میں نے اس چیز کو جان لیا، پہچان لیا، میرے سامنے وہ چیز گویا کہ واضح ہو گئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے جتنا زیادہ کائنات کو جانا وہ خدا کی اتنی بڑی معرفت والا ہوا. تو خدا کی کائنات میں سب سے بڑے عارف اور خدا کو سب سے زیادہ جاننے والے، یہ بخاری میں موجود ہیں. سرکار فرماتے ہیں میں خدا کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے خدا سے سب سے زیادہ ڈرتا بھی ہوں. یہ بخاری شریف میں موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں میں رب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، تو میں سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا بھی ہوں. تو جتنا کیونکہ کائنات جو ہے یہ رب کی معرفت کا آئینہ ہے، اور رب کی معرفت کا جو مواد ہے، جو علم ہے وہ اس کائنات میں، جو اس کی جتنی چیزوں کو جانے گا وہ رب کے اتنے قریب ہوگا. تو جب یہ بات واضح ہے کہ رب کے سب سے زیادہ قریب حضور ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم آپ کا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ گویا کہ آپ کا ہے. تو اس چیز کو تسلیم کرنے میں کیا چیز عیب کھاتی ہے سوائے تعصب کے اور سوائے بغض کے؟ کوئی اور چیز اس میں نہیں ہو سکتی. یہ حدیث پاک، ایک حدیث پاک اس سے پہلے گویا کہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اشارہ فرمایا تھا کہ فوضا یدہ بین کتفیہ حتی وجدت بردہ بین صدیہ. اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، اور میں نے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. فرمایا فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کو میں نے جانا. فعلم کو میں نے جانا. اب اس میں رکھنے نکالنا نہیں، حضور تو وہ نہیں جانتے تھے. تو میں نے کہا یہ جس نے بتایا یہ ہم نے لکھا یا حضور نے بتایا؟ میں نے کہا حضور نے بتایا نا. فعلم کو ماں فل سما بات برد، فعلم کو میں نے جانا، ماں فل سما بات و ماں فل ارد، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے میں نے اس کو جان لیا. میں نے کہا یہ حدیث حضور کا قول ہے نا؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا اگر تم اس کے مقابلے میں کوئی حدیث لے کر آتے ہو کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے تو تو مسلمان ہے نا، اپنے آپ کو کہتا ہے. تو میں نے کہا دونوں حدیثیں سامنے رکھ کر خود فیصلہ کر لے کہ دونوں حدیثوں میں تدبیر کیسے ہوگی، اس میں تدبیر کیسے ہوگی. خیر، تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک اور حدیث پاک کے اندر یہ جملہ موجود ہے جو حضور نے خواب میں ملاحظہ فرما، فعلم کو ما فی السماوات وما فی الارض. بلکہ ایک حدیث کے اندر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ ما بین المشرق والمغرب، کہ جو مشرقوں اور مغربوں کے درمیان ہے سب چیز کو میں نے جان لیا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کی نظیر ہے، اور یہ برکات انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے درس مزید کلیئر کریں گے علم غیب کی بحث کے اندر. آخری حدیث پاک یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں کہ خواب صالحین کے بھی ہوتے ہیں، اور خواب سے بے شمار بشارات ملتی ہیں. جیسے اذان، جو ہماری اذان ہے یہ باقاعدہ طور پر خواب میں آئی ہے، سمجھ رہے؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی نے یہ خواب دیکھا تھا. آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو خواب سے، آپ تو کہہ رہے تھے خواب سے تو احکام نہیں بنتے، تو یہ خواب سے اذان کیسے بن گئی؟ ہم نے کہا یہ عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا تھا، اس سے اذان مشروع نہیں ہوئی، یہ حضور کو سنایا انہوں نے اور حضور نے حکم دیا کہ جا بلال کو سکھا. میں نے کہا جب وہ شریعت بنی ہے، عبداللہ بن زید کے دیکھنے سے شریعت نہیں بنی تھی، سمجھ رہے؟ یہ حضور کے فرمانے سے، کہ حضور نے اس کو سن لیا، اور سننے کے بعد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر بلال کو یہ کلمات سکھاؤ. تو جناب جو ہے کہ یہ اذان جو بنی ہے یہ حضور کے کہنے سے مشروع ہوئی ہے، عبداللہ بن زید کے دیکھنے سے شریعت نہیں بنی ہے، حضور کے فرمانے سے شریعت بنی ہے. لیکن یہاں سے یہ دلیل ہے کہ صالحین کے دلوں پر اللہ رب العالمین اپنے انعامات کا اور سچائیوں کا اور غیب کا نزول فرماتا ہے. اس حدیث کے اندر بڑی شان ہے، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن زید یہ کہتے ہیں لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ نمازوں کے بعد لوگوں کو جمع کیسے کیا جائے، ناقوس بجایا جائے، گھنٹی بجائی جائے، آگ جلایا جائے، ابھی مشورہ چل رہا تھا کہ جمع کرنے کے لیے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ، کس طرح اطلاع دی جائے؟ کسی نے کہا کہ جس طرح عیسائی ناقوس بجاتے ہیں یہ کر لیں، یہود یہ کرتے ہیں یہ کر لیں، مجوسی آگ جلاتے ہیں یہ کر لیں، اب اس میں یہ مشورہ گویا کہ جاری تھا. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وردہ نے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو باقاعدہ طور پر مجھے یہ حکم بھی دیا تھا کہ اب ناقوس تم بجا لینا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وانا نائم، مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا تھا، تو جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا رجل یحمل ناقوسا فی یدہ، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی خواب کے اندر اپنے ہاتھ میں ناقوس، وہ جو سفید سی سپی ہوتی ہے نا جس کو منہ میں رکھ کر پھونک مارتے ہیں، وہ لے کر، وہ ناقوس لے کر کھڑا ہوا ہے. تو وہ خواب میں کہتا فقل تو یا عبد اللہ اتبیع الناقوس، انہوں نے مجھ سے کہا خواب میں اس آدمی نے، اے عبداللہ بن زید تو مجھ سے ناقوس خریدے گا؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے. تو حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ قال وما تصنع به، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس سے کہ اس سے پھر کیا ہوگا، بلکہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ جو تم مجھے بیچ رہے ہو تو میں اس سے لے کر کروں گا کیا؟ تو انہوں نے کہا، بلکہ حدیث کے الفاظ یہاں پر ترتیب کے ساتھ یوں ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا یہ تم مجھ سے جو خرید رہے ہو، عبداللہ بن زید تم مجھ سے خرید رہے ہو تو خرید کے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ند الصلاۃ، ہمیں تو نماز کی فکر ہے کہ نماز کس طرح ہوگی، تو ہم لیں گے اور مجھے حضور نے ڈیوٹی دی ہے کہ اگر آپ ناقوس پھونکیں تو میں تم سے خرید لیتا ہوں، خریدنے کے بعد میں ناقوس پھونکوں گا تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگ نماز کی طرف آئیں گے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ افلا ادلک علی ما ہوا خیر من ذلک، کیا میں اس سے اچھی چیز تو میں نہ بتا دوں کہ جو ناقوس سے زیادہ بہتر ہے اور نمازوں کی طرف بلانے والی بھی ہے. فقلت له بلا، میں نے ان سے کہا جی بالکل آپ بتائیے. تو قال، انہوں نے کہا اللہ اکبر واللہ اکبر الی آخری، پوری اذان جو ہے اس بندے نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زید کو سکھائی. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس اذان کو سیکھا، فلما اصبح کو، جب صبح ہو گئی، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس آیا، فاخبرتہ، میں نے حضور کو خبر دی، بما رائے، تو جو میں نے دیکھا تھا، فقال انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، حضور نے فرمایا اللہ اس میں برکت دے انشاءاللہ، یہ تیرا خواب جو ہے وہ بالکل سچا ہے. فقم، اور تو کھڑے ہو جا، اور جا مع بلال، بلال کے ساتھ کھڑے ہو جا، فالقہ علیہ، اور بلال کے کان میں سارے بات تلقین کر، اللہ اکبر، تو بلال اسی طرح اللہ اکبر کہے گا. کیوں؟ تاکہ بلال جو اذان دے. اچھا حضرت بلال کیوں، بلال کیوں اذان دے، تم کیوں نہ دو؟ فرما فانہ اندا صوتا، اس لیے کہ وہ تجھ سے زیادہ آواز نکال کے بات کرتا ہے. صحابہ کرام کو حضور نے کان میں انگلی داخل کرنے کے لیے کہا، اور اس نے فرما اندا، یعنی زور سے ندا کر دی جائے اور گویا کہ باواز بلند بات کی جائے. تو عبداللہ بن زید کہتے کہ میں گیا اور میں نے حضرت بلال کو وہ کلمات سکھائے، اور جس وقت میں نے حضرت بلال کو سکھایا، انہوں نے اذان دی، تو فسمع بذلک عمر بن خطاب، حضرت عمر نے اپنے گھر کے اندر وہ جملے سنے، فہو ہوا فی بیتی، وہ اپنے گھر میں تھے، فخرج یجر رداءہ، وہ اتنی تیزی میں گھر سے نکل کر آئے کہ آپ کی چادر زمین پر رگڑ رہی تھی، یقول یا رسول اللہ والذی بعث بالحق لقد رأیت مثل ما اری، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد للہ. جلدی سے تیزی سے چلتے ہوئے آ رہے تھے حضرت عمر، اور ان کے پیچھے چادر جو ہے وہ گھسیٹ رہے تھے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں آپ کی جان ہے، ہماری جان ہے، جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ خدا کی قسم جو بلال اذان دے رہا ہے، یہ خواب میں نے ابھی دیکھا ہے. علماء نے لکھا، علماء نے لکھا کہ عبداللہ بن زید نے بھی خواب دیکھا، اور اس ایک رات میں تقریباً 10 صحابہ نے خواب دیکھا. اور ملا علی قاری نے اس کے نیچے ملقات کے اندر بہت خوبصورت بحث کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کلمات حضور کو یاد دلائے گئے، اور اس وجہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات مسجد اقصی گئے تھے تو حضرت جبریل نے یہی اذان کہی تھی جو آج ہوتی ہے، اور حضور نے آسمانوں پر یہ اذانیں سنی اور بہت پسند فرمایا. اب جب یہ اجتہادی بات ہو گئی کہ کیا کرنا چاہیے، تو اللہ رب العالمین عبداللہ بن زید کے خواب میں فرشتے کو بھیج کر یہ یاد دلایا کہ محبوب یہ وہ کلمات ہے جو ہم نے معراج کی رات آپ کو سنائے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اور علماء نے لکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ باضابطہ طور پر آپ کو خواب نہیں آیا تھا، بلکہ آپ کی قلبی سطح اس قدر روشن تھی، جس طرح دیکھیے نا کہ اگر موبائل کے سگنلز وغیرہ کے لیے اگر باقاعدہ سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو اشارے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب یہاں پر سگنلز ہیں، اب صرف اس میں کوڈ ورڈ ڈالنا ہے آپ نے اور جناب وائی فائی آپ کے لیے ڈائریکٹ ہو جائے گی، یا سائنس نے اس کو پروف کیا نا. تو جس طرح جس کے سینے حضور کی محبت سے روشن ہوتے تھے نا، تو گرد و نواح کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے سارے اشارے ان کو ملتے. اور ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ یہ حضرت فاروق اعظم کا مکاشفہ تھا، یعنی آپ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے لیکن جہاں کوئی خاص بات کسی کے سینے پر اتر رہی ہے نا تو اس کے اشارے آپ پر آنا شروع ہو گئے. اور وہ چیز جو مجبوری سے مراد یعنی غیر ارادی طور پر، عبداللہ بن زید تو غیر ارادی طور پر خواب دیکھ رہے ہیں نا، یعنی خود سے تو نہیں لیا، خواب تو غیر ارادی طور پر ہوتا ہے، بندہ سوتا اور خواب آتا ہے، تو عبداللہ بن زید کو تو غیر ارادی طور پر خواب آیا ہے لیکن فاروق اعظم ارادی طور پر اس کا مکاشفہ کر رہے تھے. یعنی آپ کا دل اور آپ کی روح اتنی روشن ہے کہ گرد و نواح کے اندر جو کام ہو رہا ہے اور جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ پر روشن ہو رہا ہے. تو ملا علی قاری لکھا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بات کی تطہیر، اور یہ آپ کی روشن زمینی کی مثال تھی کہ پڑوس کے اندر جو بندہ خواب دیکھ رہا ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو رہا ہے. وہ حضرت علی والا واقعہ آپ کے سامنے واضح موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا، اور اس خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، حضور نے وصال فرما لیا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وہ دور خلافت تھا. تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خواب دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور مجھے فجر کی نماز پڑھنے میں، یعنی مجھے علی کو علی فجر کی نماز پڑھنے میں تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے پہنچنے میں. کہتے ہیں جی میں پہنچا تو حضور رکوع میں جانے والے تھے اور میں نے حضور کو پا لیا اور میں نے رکوع کر لیا، نماز میں نے حضور کے ساتھ مکمل کی. آنے والا کوئی شخص آیا اور اس نے تھال کے اندر کھجور جمع کیے ہوئے تھے اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھے. سرکار دو عالم نے نماز کے بعد مجھ علی سے کہا کہ علی اٹھو اور یہ کھجور سب میں تقسیم کرو. کہتے ہیں میں نے سب میں کھجور تقسیم کر دیے. تشت لا کر جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانہ اس برتن میں سے اٹھا کر، حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں دیا، میں نے وہ حضور کے ہاتھ سے لے کر اپنے منہ میں ڈالا، ابھی چبانے کے قریب تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. اور کہتے ہیں آنکھ کھلی تو یقیناً وہ وقت فجر کے لیے تاخیر کا تھا. میں دوڑا ہوا گیا تو میں نے حضرت عمر کو مصلے پر دیکھا، کیونکہ آپ کی خلافت تھی تو آپ اسی جگہ پر تھے جہاں میں نے حضور کو دیکھا تھا، اور میں اسی طرح شامل ہوا جس طرح حضور کے ساتھ شامل ہوا. کہتے ہیں نماز مکمل ہوئی، نماز مکمل ہونے کے بعد ایک آنے والے شخص نے تھال کے اندر کھجور لایا اور حضرت فاروق اعظم کے سامنے رکھ دیا. فاروق اعظم نے اس سے کہا کہ علی اگر تم چاہو تو اپنے ہاتھ سے تقسیم کر دو. حضرت علی کہتے ہیں میں نے سب کے لیے تقسیم کر دیے، اور تقسیم کرنے کے بعد جب میں نے حضرت فاروق اعظم کے سامنے وہ تشت رکھ دیا تو حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور کا دانہ اٹھایا اور دانہ اٹھا کر حضرت علی کے ہاتھ میں دیا. حضرت علی نے وہ دانہ حضرت عمر کے ہاتھ سے لے کر اپنے منہ میں ڈالا، ڈالنے کے بعد ہاتھ پھر آگے کر دیا کہ عمر ایک اور دے دو. تو آپ نے سر اٹھا کر فرمایا کہ علی رات کو خواب میں اگر رسول اللہ تمہیں دو کھجور دے دیتے نا تو میں عمر تمہیں دو کھجور دے دیتا. تو اس پر حضرت علی المرتضیٰ کا جو جملہ ہے وہ اکثر ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فاروق اعظم سے کہ عمر اس سے اور زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ وجد تو طعمہ ولذته علی یدک کما وجد تو طعمہ ولذته علی یدی رسول اللہ. فرمایا صرف یہ نہیں، جس طرح تمہارے ہاتھ سے میں نے کھجور لے کر کھایا نا تو خواب میں تو میں نے حضور کے ہاتھ سے بھی لے کر کھایا تھا. کہ اس سے عجیب بات یہ ہے کہ جو لذت مجھے خواب میں حضور کے ہاتھ سے دیے ہوئے کھجور کی آئی تھی وہی لذت عمر تمہارے ہاتھ سے دیے ہوئے کھجور کی آ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ گویا کہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے جو اللہ رب العالمین اہل اللہ کے سینے پر اتارتا ہے، اور یہ وہ مکاشفے کی کیفیت ہے جس کو حدیث پاک میں فرما گئے اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. آپ تھکے تو نہیں ذرا اس موضوع کو اگر آج مکمل کریں، ایک یا دو حدیث پاک ہیں تاکہ پھر کل ہم یہ 46واں جو حصہ ہے نا اس پر تھوڑی بحث کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار خواب میں جو ہے یہ ذرا اس پر ایک علمی بحث ہے. یہ میں شروع کے مسائل صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذوق ذرا قائم ہو جائے اس مسئلے کو سننے کے لیے. اب ذرا سماعت فرمائیے، یہ حدیث پاک مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے، یہ بھی خواب کے حوالے سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ورقہ، حضرت ورقہ بن نوفل کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں کے چچزاد بھائی تھے اور قریشی تھے. کیا تھے بولیے؟ قریشی تھے. یہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے. کون سے اہل کتاب؟ حقیقی اہل کتاب جو شرک سے، الہاد سے، تجسیم سے پاک تھے. انہوں نے انجیل کا اصل نسخہ عربی کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور کبھی زندگی میں انہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی، اور بڑے صالح تھے، لوگوں کو نیکی کی راہ بتانے والے. تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچزاد بھائی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان رسالت سے پہلے انہوں نے وصال فرمایا تھا. جب سرکار پر پہلی وحی کا نزول ہوا تھا تو انہوں نے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی تھی کہ یہ جو ناقوس آپ کے پاس آیا ہے، یعنی فرشتہ، یہ وہی ہے جو موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا، یہ وہی ہے جو عیسیٰ کے پاس بھی آیا تھا. تو حضرت ورقہ کے بارے میں لوگوں کو یہ خیال تھا کہ جناب وہ مسلمان ہیں کہ نہیں، وہ جنت میں ہیں کہ دوزخ میں، ان کی کیا صورت ہے اور وہ کون ہے. تو میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں جب پوچھا گیا، فقالت له الخطیجۃ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا، حضرت جناب خدیجہ نے کہا، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریتہ فی المنام، میں نے ان کو خواب میں دیکھا، وعلیہ سیاد سیاد بیض، میں نے ان کے جسم پر سفید کپڑا دیکھا، یعنی سفید کپڑے کے اندر ملبس ہیں، ملبوس ہیں. اور سرکار نے فرمایا خود ولو کان من اہل النار لکان علی لباس غیر، اگر وہ جہنم میں ہوتے تو ان کا لباس سفید نہ ہوتا. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. تو یہاں سے یہ تعبیر پتا چلی کہ اگر اپنے مرحومین کو ہم اگر سفید لباس میں یا سفید کفن کے اندر دیکھیں تو یہ بشارت ہے کہ وہ بندہ جنتی ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے اندر اس بات کی بشارت واضح طور پر بیان فرمائی. اب ایک عشقیہ حدیث سنیے جو بڑی محبت کی طرف راغب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو خزیمہ، جو جن کی ایک کی شہادت دو کے برابر ہے، اس کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تھا. وہ کہتے ہیں انہ رافی ما یرا النائم انہ سجد علی جبہۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا عجیب خواب دیکھا انہوں نے، کہا جناب میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں حضور کی پیشانی کے اوپر سجدہ کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں، یعنی انہ سجدہ علی جبہۃ رسول اللہ، حضور کی جبہ پر، یعنی سرکار کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں. فاخبرہ، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر دی. فاستجعلہ، تو سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے اور سرکار نے اپنے امامے کو اوپر کیا. وقال صدق رؤیاک، اپنے خواب کو صحیح کر دے. تو یہ ابو خزیمہ کی شان ہی کہتے ہیں میں باقاعدہ آگے بڑھا اور میں نے بھی اپنے امامے کو اوپر کیا اور میں نے حضور کی پیشانی کے اوپر سجدہ کیا. تو فرماتے ہیں کہ وقال صدق رؤیاک فسجد علی جبہتہ، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر پیشانی اور ناک پر ناک رکھی. بولی سبحان اللہ، یعنی سرکار نے خود فرمایا کہ اپنی تعبیر جو تو نے خواب دیکھا اس کو سچا کر لے. فرما صدق رؤیاک، اپنے خواب کو سچ کر. تو حضرت ابو خزیمہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امامے کو تھوڑا پیچھے کی طرف کیا تو میں نے حضور کی پیشانی کے ساتھ پیشانی اور ناک کے ساتھ ناک لگا کر سجدہ کیا. اس سے مراد یہ نہیں کہ حضور کو سجدہ کیا، بلکہ حضور کا چہرہ اس وقت ان کے لیے مصلی ہوا. اس کو بلا تشبیہ آپ سمجھیے، جس طرح کہ آپ قالین پہ سجدہ کرتے ہیں تو قالین پر سجدہ کرتے ہیں نا، لیکن سجدہ قالین کو تو نہیں ہوتا. آپ مسلح پر سجدہ کرتے ہیں، مسلح سجدے کی جگہ کو کہتے ہیں، ہمارے مراد وہ کپڑے کا مسلح، اس پر آپ سجدہ کرتے ہیں تو اس سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا علیہ باللہ، کیونکہ سجدہ تو اللہ کو ہو رہا ہے لیکن ہو تو اس پر رہا ہے. تو سرکار کا چہرہ یہ نہیں کہ انہوں نے حضور کو سجدہ کیا، اس سے سجدہ تعظیمی کا جواز نہیں نکلتا. الحمد فاضل بریلوی نے اس کے بڑے اونچے جوابات پر رحمت فرمائے عزب الزکیہ کے اندر، وہ انشاءاللہ جب سجدہ تعظیم کی بات آئے گی تو میں الحمد فاضل بریلوی کے فتاوی کی انشاءاللہ تلخیص آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا. ہمیں شرف حاصل ہوا، ہم نے یہاں پر الحمدللہ سبحان الشروع کا بھی میں نے تلخیص ہم نے کی ہے. مجھے اسلام آباد کے اندر ایک بڑے محقق عالم ملے، انہوں نے کہا یار میں اس کو پڑھتا تھا سبحان الشروع تو بڑا پریشان ہو جاتا تھا کہ اس میں بڑی گنجلک عبارت ہے. یہ تحدی سے نعمت کے لیے مرض کر رہا ہوں. اس نے کہا مجھے کسی نے تمہارا کلپ بھیجا، کہ اتنی آسانی سے تم نے پورا رسالہ سمجھایا کہ مجھے امکان قسم کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا. تو میں نے کہا یہ ہمارے بزرگوں کا کرم ہے، تو انشاءاللہ یہ الزبد الزکیہ جو ہے اس کو انشاءاللہ تلخیص بنا کر ایک تقریر رنگ میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ضرور عرض کروں گا. تو یہ حضرت ابو خزیمہ ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کے اوپر میں نے سجدہ کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کر لے. ایک بات، اب آئیے یہاں پر آخری حدیث پیش کرتے ہیں اور اس پر گفتگو کو ختم کرتے ہیں ایک خاص موضوع کے ساتھ. یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور یہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. بس یہ چند منٹوں میں ہم گفتگو ختم کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو کہتے ہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ درس مکمل ہو، تاکہ ہم نئی نئی سے نئی ابحاث کی طرف آگے بڑھیں، ورنہ یہ پھر کل ریپیٹ کرنے کے ساتھ دوبارہ وہی ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کانا یحدث ان رجل اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے آ کر اس نے کہا کہ انی ارى لیلۃ فی المنام، حضور رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے کیا دیکھا ہے، میں صرف ترجمے پر چلتا ہوں، خواب میں نے یہ دیکھا ہے، آج رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک ابر ہے یعنی بادل کا ٹکڑا ہے، اور بادل کے ٹکڑے سے شہد اور گھی ٹپک رہا ہے. یہ حضور سے پوچھا بخاری شریف میں مسلم میں کہ بادل کا ٹکڑا ہے اور اس سے گھی اور جو ہے وہ شہد ٹپک رہا ہے، میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے چلو میں اس کو لے رہے ہیں، یعنی جمع ہو گئے اور وہ شہد کو اپنے چلو میں وہ لے رہے ہیں، بعض لوگوں نے زیادہ چلو بھر لیے، بعض نے کم بھرے. پھر میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین کی طرف ایک رسی لٹکی ہوئی ہے. میں نے دیکھا کہ آپ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ رہے ہیں. پھر آپ کے بعد ایک شخص نے اس رسی کو پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا. پھر ایک اور شخص نے اس رسی کو پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا. پھر ایک تیسرے شخص نے اس رسی کو پکڑا اور رسی ٹوٹ گئی، پھر جڑ گئی اور وہ پھر اوپر چڑھ گیا. حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا بی انت واللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ حضور لتدعنی لعبرکنھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعبرھا، کہا حضور آپ مجھے اجازت دیں گے، یہ بندے نے جو خواب بیان کیا ہے اس کی تعبیر میں آپ کی موجودگی میں بیان کر دوں کہ بادل کا ٹکڑا آیا، اس سے شہد گر رہا ہے اور اس سے گھی گر رہا ہے، تو لوگ اپنے چلو آگے کر رہے ہیں اور اس میں وہ گھی اور شہد کو جمع کر رہے ہیں، کسی نے زیادہ جمع کر لیا، کسی نے کم جمع کر لیا، پھر آسمان سے ایک رسی تنگ رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، تو ایک رسی جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے اور اس پر کہا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے اس کو پکڑا اور آپ چڑھ گئے اوپر. آپ کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے اس کو پکڑا اور وہ چڑھ گیا اس کے اوپر، دوسرا آیا اس نے پکڑا، تیسرا جو آیا وہ پکڑنے لگا تو رسی ٹوٹ گئی، اور رسی جب ٹوٹی پھر جڑ گئی اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں جو ہے وہ اس کی تعبیر کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو تم اس کی تعبیر بیان کرو، تعبیر بیان کرو. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اس ابر سے مراد، اس بادل سے مراد اسلام ہے. یہ حضور کے سامنے تعبیر کر رہے ہیں، اس ابر سے مراد اسلام ہے. اس ایک حدیث کی کوئی 9 سے 10 صفحے پر ابن حجر اسقلانی نے تشریح کی ہے، یہ بہت مانخیز حدیث ہے، لیکن میں اس میں صرف ایک ہی ٹکڑا ابن حجر کا پڑھوں گا تاکہ آپ کی طبیعتیں بور نہ ہوں، صرف ورنہ یہ الگ سے پڑھنے کی ایک چیز اگر اس کا مطالعہ رکھا جائے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اس ابر کے ٹکڑے سے مراد اسلام ہے، اور اس سے جو گھی ٹپک رہا تھا وہ قرآن مجید ہے، اور اس کی نرمی اور اس کی حلاوت ہے، اور جو لوگ اس سے زیادہ یا کم چلو بھر رہے تھے تو وہ قرآن مجید کو یاد کرنے والے ہیں، کوئی زیادہ یاد کرتا ہے کوئی کم یاد کرتا ہے. اور وہ جو رسی آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہی تھی تو وہ دین برحق ہے جس پر آپ قائم ہیں، اور آپ اس پر عمل کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلائے گا. پھر آپ کے بعد ایک اور شخص اس دین پر عمل کرے گا، پھر اللہ اس کو اپنے پاس بلائے گا، پھر ایک اور شخص اس دین پر عمل کر کے بلندی پر چڑھے گا، پھر ایک تیسرا شخص اس دین پر عمل کرے گا تو اس میں کچھ خلل آ جائے گا، لوگ اس کے لیے خلل پیدا کریں گے، دشمنیاں پیدا کریں گے، پھر وہ خلل دور ہو جائے گا اور وہ بھی پھر بلندی پر چلا جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے انت اصبت ام اخطأت، حضور میں نے صحیح تعبیر کی یا خطا کر گیا؟ کیونکہ یہ حدیث بہت بڑے اسرار و رازوں میں سے تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اصبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اصبت بعضا و اخطأت بعضا، فرما ابو بکر بعض جگہ پر تو نے صحیح اشارے دیے اور بعض جگہ پر تو خطا کر گیا. یہ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر، بعض جگہ پر تو خطا کر گیا. تو قال فواللہ یا رسول اللہ لا تحدثنی من الذي اخطأت، قال لا تقسم، کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے کہ حضور آپ کو قسم ہے مجھے بتائیے میں نے خطا کہاں کی. سرکار نے فرما ابو بکر چپ رہو مجھے قسم نہ دو. یہ حدیث یہاں مکمل ہو جاتی ہے. اس میں کئی اسرار ہے اور راز ہے جو یقیناً اس کے لیے طبیعتیں بھی چاہیے، ایک جذبہ بھی چاہیے، ایک کیفیت بھی چاہیے. تو درمیان میں کبھی کیفیت بنے گی تو میں اس کی تشریح انشاءاللہ کروں گا،
لیکن میں اس حدیث پاک کے حوالے سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ علامہ ابن حجر نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ نقل کیا, اور یہ فتح الباری کے اندر ایک جملہ حضرت ابن حجر نے لکھا ہے, وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا پہلی بات ہے کہ اس میں چاروں خلفاء کی خلافت کی طرف اشارت ہے, اصل بات یہ ہے, اور حضرت ابوبکر یہ چاہتے تھے کہ حضور اس کو بیان کریں, اگر حضور اس کو بیان کرتے نا تو خلفاء کے لیے بات منسوس ہو جاتی, ترتیب ہو جاتی. اور ابھی ایک لمبی بحث شروع ہو رہی ہے یہاں سے, یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نظریہ ہے کہ خلافت کے اوصاف منسوس ہے, بندوں کے نام منسوس نہیں. یعنی پہلے حضرت ابوبکر ہوں گے, پھر عمر ہوں گے, پھر عثمان ہوں گے, پھر علی ہوں گے. ہم ان ناموں کی ترتیب کو منسوس نہیں مانتے کہ حضور کی زبان سے بیان ہوا ہو, اوصاف حضور نے بیان کیے, اشارے بیان کیے, سمجھ رہے میری بات آپ, اوصاف بیان کیے ہیں, اشارے بیان کیے ہیں, اور تو ناموں کو ہم جو ہے کہ وہ اس اعتبار سے, کیونکہ ہمارے وہاں خلافت کا جو تصور ہے, خلافت جس کو ہم کہتے ہیں خلافہ راشدہ کا, وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شورا سے منتخب ہوگا, مہاجر الانصار. یہ کہتے ہیں کہ خلافت جو ہے نا ائم یا خلیفہ جو ہوتا ہے وہ نبیوں کی طرح منسوس ہوتا ہے, بنا بنایا آتا ہے, بنتا نہیں ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, بنا بنایا جو آتا ہے وہ نبی ہوتا ہے, اور خلیفہ بنا بنایا نہیں آتا ہے, وہ شورا سے بنتا ہے شرائط کے ساتھ. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب جو لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, کہلانا چاہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی جناب جو ہے کہ وہ بعد میں آ کر بنتا ہے, تو میں نے کہا تو پھر اس میں تخصیص کیا رہی کہ خلیفہ بھی بعد میں بنتا ہے, نبی بھی بعد میں بنتا ہے, تو پھر خلافت اور نبوت الگ کیسے ہوگی؟ میں نے کہا یہ تو دلیل ہماری بنتی ہے کہ ایک ہے جو دنیا میں بنتا ہے, ایک وہ جو بن کر آتا ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ نبی دنیا میں آ کر نبی بنتا ہے, تو میں نے کہا وہ تو خلیفہ بھی آ کر بنتا ہے, تو پھر اس میں خلیفے کا اور نبی کا امتیاز کیا رہا؟ نہیں سمجھا آپ, کیونکہ یہ کہتا ہے کہ بھائی نبی بھی بن بنایا آتا ہے, خلیفہ بھی بن بنایا آتا ہے, تو میں نے کہا اس میں نبی کی شان کیا ہے؟ اور اگر دونوں یہی بنتے تو پھر نبی کی شان کیا ہے؟ تو عقیدہ وہی سنی کا ہے کہ نبی بنا بنایا آتا ہے, خلیفہ بنتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے, لیکن میں اس طرف نہیں جاتا منسوس اور غیر منسوس کی بحث, ورنہ خلافت کا مسئلہ چھڑے گا. ویسے ویب سائٹ پر جا کر الحمدللہ خلافت پر تفصیلی گفتگو اور حوافظ کے اعتراضات کے حوالے سے ہمارے تفصیلی مقدمات وہاں پر موجود ہیں, اور الحمدللہ یوں سمجھیے کہ جس طرح کہ ہم نے اپنے اکابر کی تمام کتابوں کی تلخیص وہاں پر پڑھ دی, شاہ عبد العزیز صاحب کی تحقیق پڑھ دی, شاہ عبد اللہ صاحب کی تحقیق پڑھ دی, اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہم نے پڑھ دی, علامہ نور بخش توکلی کی تحقیق پڑھ دی, اور سرکار پیر محلی شاہ صاحب کی ہم نے وہاں پر جو ہے تحقیق پڑھ دی, علامہ ابن حجر مکی ہیشمی کی اور سوائق المحرقہ کی تحقیق پڑھ دی, علامہ ابن حجر کی, پھر فتاوی حدیثیہ کی تمام کی تحقیق پڑھ کے سرکار مجدد ثانی رحمہ اللہ کی تحقیق ہم نے پڑھ دی, تو وہاں پر خلافت کی بات آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو میں بات ختم کر رہا ہوں وہ دو لوگ یہاں سے چت ہوتے ہیں, غور کیجیے. سب سے پہلے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تعبیر کا مطالبہ کیا حضرت صدیق اکبر نے, یہ طویل بحث ہے, اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت ابن حجر, لو عینہم لکان نصاً علی خلافتہ, سرکار اگر تعبیر کر کے بندے معین کر دیتے, کیونکہ علامت تو واضح ہو رہی تھی, کیونکہ دوسرے ابو بکر واضح ہو رہے تھے, پہلے ابو بکر واضح ہو رہے تھے, دوسرے عمر واضح ہو رہے تھے, تیسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا فساد بھی سامنے پھر پکڑ لی. ابن حجر کہتے ہیں کہ اذ لو عینہم, اگر حضور اس وقت تعبیر میں تعین کر دیتے, معین کر دیتے, تو لکان نصاً علی خلافتہ, تو یہ پھر ان خلفاء کی خلافت پر نص ہو جاتی. اور فرمایا کہ وقت سبقت مشیت اللہ, اور اللہ کی جو مشیت ہے یہ اس کے خلاف ہوتا, ان الخلافت تکون علی ہذا الوجہ فترک تعینہم خشیتا, حضور نے اس خوف سے اس کی تعبیر نہیں کی اور حضرت ابوبکر کو روکا اور وہ وجہ نہیں بتائی کہ تو نے کہاں خطا کی اور کہاں تو نے ٹھیک کہا, اس لیے کہ خوف یہ تھا کہ وہاں پر تعین ہو جاتی بندے کی, اور تعین نہ کرنا یہ اللہ کی مشیت تھی اور کئی حکمتیں تھیں تاکہ ان کی شانیں, ان کے اوصاف گویا کہ سامنے طور پر واضح طور پر گویا کہ سلیکشن نہیں ہو بلکہ الیکشن کی صورت میں وہ سامنے آئے اور ان کی ذات واضح ہو جائے. اور فرما ائیں یا فی ذلک المفسدہ, اس میں بہت بڑا فساد بھی ہو سکتا تھا, اس لیے حضور خاموش رہے. اب جو جملہ میں تقریر ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے, آگے حضرت ابن حجر نے لکھا, وکیلا ہوا علم غیب, یہ ابن حجر لکھتے ہیں یہاں پر,
وقیل ہوا علم غیب فجاز ان یتخص به ویخفیه عن غیره.
فرمایا اس لیے کہ یہ خالصتاً علم غیب تھا. یہ لفظ لکھا، یہ اعلی حضرت نہیں لکھ رہے، ابن حجر لکھ رہے ہیں جن کی شرح کو سب قبول کرتے ہیں. فرماتے ہیں وقیل ہوا علم غیب، یہ علم غیب سے تھا. کہتا ہے کہ حضور کے لیے علم غیب کا لفظ نہیں بول سکتے، اطلاع علی الغیب کا لفظ بولیں آپ، اخبار علی الغیب کا لفظ بولیں. میں نے کہا علم غیب کا لفظ تو آپ نبیوں کے لیے نہیں مانتے، جناب تھانوی صاحب نے تو علم غیب کا لفظ بچوں کے لیے بھی بولا ہے. یہ کہتا ہے یہ ورڈ استعمال نہ کریں آپ، یہ جو علم غیب کا لفظ ہے نا، یہ کہتا ہے غیب کی طرف علم، علم کی طرف غیب کی نسبت کرنا یہ خدا کے لیے خاص ہے، یہ خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی. خدا کے علاوہ کسی کے لیے بولیے بولتے، یہ نہیں ہو سکتی، یہ نسبت نہیں ہو سکتی. ہم نے کہا چلو وہ الزامی جواب آپ رہنے دیں. تھانوی صاحب نے حفظ الایمان کے اندر واضح طور پر لکھا کہ رہے بعض علوم غیبیہ تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو زید، عمر، بکر، صبی، مجنو، بہائیں تمام کو حاصل ہے. ایسا علم غیب، یعنی لفظ علم غیب بچوں کے لیے بھی بولا، جانوروں کے لیے بھی بولا. لیکن آپ یہاں پر دیکھیں علماء کا یہ طریق رہا ہے، حافظ ابن حجر نے حضور کے لیے لکھا ہوا علم غیب، ہوا ہوا علم غیب، یہ دراصل علم غیب میں سے تھا. فجاز ان یختص به ویخفی عنہ غیری، کیونکہ یہ حضور کے لیے خاص تھا کہ آپ اس کو پوشیدہ رکھیں اور کسی غیر کو آپ یہ بات نہ بتائیں، اس لیے کہ یہ آپ کے علم کا حصہ ہے. تو یہ آج کی بحث میں ہم نے خواب کے حوالے سے چند باتیں عرض کی، اور یہ باتیں کچھ لوگوں کی شاید سر کے اوپر سے جاری ہوں گی. میں نے کہا بھلے چلے جائیں آپ کے سر کے اوپر سے، بس یہ ہمارا سودا تھوڑا بہت یاد رکھیں، کیونکہ اس پر بہت بڑی بنیاد اٹھا کر لوگوں کے عقیدوں کو خراب کیا جاتا ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کو تھوڑا کلیئر کر دیا جائے اور واضح کر دیا جائے. یقیناً حقیقت حقیقت ہے، مجاز مجاز ہے. آج آپ نے خواب کی چند صورتیں دیکھی، اذان کے مسئلے کے حوالے سے آپ نے خواب کو دیکھا. کل انشاءاللہ العزیز ہم 40 شعبہ جات کے حوالے سے نبوت کا ایک بہت پیارا وصف، 40 درجے جو بیان کیے ہیں وہ اپنے علم کے اعتبار سے، اور اس میں بے شمار گویا کہ نظیریں ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور درمیان میں وقت رہا تو انشاءاللہ العزیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے حوالے سے یہ دو تین مسئلے کلیئر ہو جائیں گے، تو پھر ہم آگے سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف آگے بڑھیں گے اور ان واقعات کی تشریح کے ساتھ ساتھ. اور اس وقت میں 25 آیتوں کا احاطہ کر چکا ہوں، یہ سمجھ لیں آپ. ہم 4 آیتوں پر رکھیں، لیکن جب میں شروع کروں گا نا تو 25 آیتیں درس میں آ چکی ہیں اس وقت، کیونکہ اس کے خلاصے کے طور پر ہم نے جو اس میں مباحث موجود تھے، جو اس میں ضروری باتیں موجود تھیں، وہ الحمدللہ ہم نے ذکر کی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا بزرگوں کے صدقے، سرکار غوث الثقلین کے صدقے اور سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم تھا، ان کے صدقے اللہ رب العالمین ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے. 4 یاروں کا صدقہ، پنجتن پاک کا صدقہ، تمام اولیاء کاملین کا صدقہ، اللہ رب العالمین نظر بد سے، حاسدین سے، بدمذہبوں کی شیرہ دستی سے اللہ رب العالمین آپ تمام کو، ہم تمام کو محفوظ فرمائے. آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا، اللہ رب العالمین اس میں آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. آج کوئی وقت زیادہ بھی ہوا میں اس کے لیے صرف اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ یہ تحقیق آج مکمل ہو جاتی تو کل میں آپ کے سامنے کوئی نیا موضوع کچھ تلاش کر کے رکھتا، جو ایک باب در باب ایک نئی سے نئی چیز ہمارے سامنے آتی اس حوالے سے، مگر اللہ رب العالمین آپ کو اس کی بہترین برکات عطا فرمائے. آئیے گنبد خضرا کا مبارک تصور کر کے ایک مبارک شعر گویا کہ آپ بڑی محبت کے ساتھ سر کی آنکھوں کو بند کر کے گنگنا لیجیے. محمد سید الکونین وثاقلین والفرید قین من عرب ومن عجم مولا یا صلی فإن من جودك الدنيا ودراتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صلِّ